أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا مستشهدين بين يديه یمن ہمارا موضوع ہے اور اس وقت ہم یہ باتیں آپ سے کر رہے ہیں کہ جب یمن کی جنگ کے مظلومانہ جنگ کے ایک بربریت ہے ایک ظلم ہے ایک ایسا تشدد ہے ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کی کوئی نظیر کوئی مثال اس متمدن دنیا میں جب سے یہ اقرار یا اعتراف یا یہ دعوے کیے ہیں کہ دنیا بڑی متمدن ہو گئی ہے بڑی کلچرڈ ہے اب یہاں پر سویلائزیشن جس میں انسانی حقوق کا خیال جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کے بھی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اس طرح کا دعویٰ کرنے والا یہ نیا نظام جو دنیا پر مسلط ہے اس دور میں اس سے بڑی بربریت اس سے زیادہ ظلم اس سے زیادہ صفاکی ہمارا نہیں خیال کہ کوئی نظیر بھی کوئی مثال بھی ان سالوں میں پائی جاتی ہو یہ عنوان جب ہمیں ملا بہرحال آپ جو ہمیں جانتے ہیں اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر سیاسی موضوعات پر ہی گفتگو خدا نے توفیق دی ہے اور عالم اسلام کو درپیش مسائل پر ہم ذرا زیادہ گفتگو یا فوکس کرتے ہیں یمن آج کا موضوع ہے اور قرآن کی جس آیت سے ہم نے استفادہ کیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 یقیناً لقد کتبنا یقیناً ہم نے لکھ دیا بے شک ہم نے لکھ دیا زبور میں وہ کتاب کے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی من بعد ذکر جب کہ ہم پہلے ذکر میں بھی لکھ چکے ہیں یعنی تورات کی طرف اشارہ ہے کہ ان الارض یقینی طور پہ جو زمین ہے یرثھا اس کو وراثت میں دیا جائے گا عبادی الصالحون وہ صالح اللہ کے بندے کہ جو انشاءاللہ قابلیت رکھتے ہیں یہ زمین وراثت میں انہیں دی جائے گی قرآن کی اس آیت سے ہم نے استفادہ کیا اور انشاءاللہ آخر عرائض میں ہم اپنی بات کو ربط دیں گے کہ کیسے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ جس کا ہمیں اور آپ سب کو انتظار ہے یمن کی جنگ انشاءاللہ جہاں بہت سارے دشمنوں کو رسوا کر چکی ہے وہاں بہت سارے چہرے مکروہ چہرے جو ابھی تک نقاب میں ہیں وہ سب بھی بہت جلد ہی ظاہر ہو جائیں گے اور اسی طرح سے وہ آخر زمانے میں وہ انشاءاللہ ظہور کے لیے امام کے ظہور کے لیے جس طرح کے حالات اور مجاہدین کی ضرورت ہے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم وہ موضوع بھی آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے تیسرا موضوع جو ہم انشاءاللہ اسی سلسلے میں آگے بڑھائیں گے وہ چند نظریات ہیں کہ یہ جنگ کیوں مسلط ہوئی اس پر بھی گفتگو رہے گی اور آخر میں ایک شخصیت کہ جو یمن کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کی قیادت ہے لیکن زیادہ تر ان کا کام لوگوں کی فکری اور نظریاتی تربیت کرنا ہے ہم اس شخصیت کی گفتگو سے کچھ عرائض کچھ کوٹیشنز انشاءاللہ پیش کریں گے پہلے آتے ہیں اس کے ہلکے سے تاریخچے کے اوپر یمن جغرافیائی اعتبار سے آپ کو اندازہ ہے کہ سعودی عربیہ کے جنوب میں ساحل سمندر پہ کہ جسے بحر عدن بھی کہتے ہیں وہ اہم جگہ کہ جہاں دنیا کا بہت بڑا ٹرانزٹ ہوتا ہے اور ان لوگوں کی آمدنی بھی, جہاں ٹورزم ایک ذریعہ تھا, جہاں پیٹرولیم آئل زمین میں موجود معدنیات دوسرا ذریعہ تھا, وہاں شکار مچھلی کا یا چھپے ہوئے خزانے جو سمندر میں ہیں وہ تیسرا ذریعہ تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اصل میں عرب کہتے ہیں, یمنی اصل عرب ہے, اور یہ بقیہ دنیا میں موجود عربوں کو مستعرب کہتے ہیں, کہ یہ عرب اپنے آپ کو لکھواتے ہیں, یہ عربوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں, یہ رویہ یا روپ یا نقاب چڑھاتے ہیں اپنے چہروں پر, لیکن اصل عرب نہیں ہے, اصل عرب یمنی عرب ہے. اور یہ کسی حد تک حقیقت بھی ہے, بقیہ سب مختلف ملاوٹیں اور مختلف جگہوں سے بس علاقوں میں آ کے بسے اور کہا کہ ہم عرب ہیں, چاہے وہ حجاز کے جس کا نام سعودی عربیہ پڑ گیا, اردن, اسی طرح سے عرب امارات, قطر, کویت, اور اگر آگے نکل جائیں تو مصر, سوڈان, لیبیا, الجزائر, تیونس, مغرب جس کو آپ مراکش کہتے ہیں, یہ وہ سارے علاقے کے جو مستعرب ہیں, اصل عرب یمنی ہیں. اور ابھی جو استقامت یہ دکھا رہے ہیں, تاریخ میں بھی اس طرح کی استقامت دکھائی ہے, ہماری بہت ساری لیڈرشپ گزشتہ زمانے کی کہ جو رسول اللہ کا ساتھ دینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مولا کائنات کا ساتھ دینے والے ہیں, بیشتر یمنی ہیں. بڑی شخصیات کے اندر اویس قرنی کہ جن کو انشاءاللہ صحابی رسول اور صحابی مولا کائنات, اسی طرح سے خود مالک اشتر, یہ پوری فیملی بھی پیچھے یمنی معروف رہی ہے, اور بھی اتنے یمنی ہیں کہ جو کبھی بھی جب حق کو پہچان لیتے ہیں تو پیچھے قدم نہیں ہٹاتے. تاریخ یمنی ہے کہ جو الحمدللہ مکتوب ہے, بئیں کہ بڑی تحریف کے ساتھ مکتوب ہے, کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ ساری تاریخیں بھی لکھوانے میں بنو عباس کا بڑا کردار ہے, اور بنو عباس بھی تاریخ اس لیے لکھوا رہے تھے کہ آنے والے خلیفہ گزشتہ خلیفاؤں کے کردار یا انداز اور روش سے بالکل ہی بے بہرا تھے, فارغ ہو چکے تھے, اس لیے تاریخ لکھوانا ضروری ہو گئی کہ تاریخ لکھوائی جائے تاکہ آئندہ آنے والے, کیونکہ سمجھ وہ یہ رہے تھے کہ جیسے اب بہت ہی لمبا دورانیہ رہے گا خلافت کا بنو عباس, جو بنو امیہ کو ختم کر کے آئے تھے, لیکن بہرحال جنہیں پھر آہستہ آہستہ عثمانی خلافت نے ریپلیس کیا, وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کیونکہ ہم نے بڑے عرصہ رہنا ہے اس لیے تاریخ کو اس طرح محفوظ کر لو, ہے وہ تحریف شدہ لیکن پھر بھی جتنا بھی چھپانا چاہا بہت کچھ ظاہر ہوا. بعد میں اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دینے والے یمنی, کس حد تک یمن ساتھ دے رہا ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کو جب وہ سفر شروع کرتے ہیں کوفے کی طرف, تو مشورے جو دیے جاتے ہیں مدینے میں بھی دیے گئے اور مکے میں بھی دیے گئے, اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ یمن چلے جائیں کہ جہاں آپ کے ماننے والے بہت ہیں. اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ وہ چند ایام کی جو مولا کائنات نے یمن میں گزارے تھے, جس کی بنیاد پر وہاں محبین اہل بیت اور اصل اسلام کے ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہاں پر پناہ لی جا سکتی تھی اور لی ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ پناہ مسلمانوں نے علاقوں میں بہت زیادہ لی ہے. اور پھر جب امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت زید علیہ السلام اور حضرت یحییٰ جیسی شخصیات کے, جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اور پھر انہوں نے قیام کیا اور مسلح جد و جہد کی, تو یمن میں ایسے گروہ وجود میں آ گئے کہ جنہوں نے پھر بیعت کی اور کہا کہ اب ہمیشہ سادات کی بیعت کریں گے, اور وہ سید کے جس کا تلوار یعنی جس کا انشاءاللہ اسلحہ بھی ہمیشہ اس کے ہاتھوں میں ہوگا اور وہ قیام کی حالت میں ہوگا, یعنی سید ہو مسلسل دشمن کے خلاف قیام کی حالت میں ہو اور اس کا اسلحہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ہو. یہ دو تین چار معیارات ہیں کہ جو دیے یمنیوں نے. بعد میں یہ پھر زیدیہ فرقہ معروف ہو گئے, لیکن اصل زیدیہ ٹھیک ہے وہی ہیں کہ جو سادات بھی ہیں, بڑی تعداد سادات کی ہے, جیسے کہ یہ حسین حوثی جو بڑے بھائی تھے شہید ہوئے, پھر عبد الملک حوثی ہیں, ان کے والد صاحب تھے, یہ نجف پڑھے ہوئے شخصیات ہیں, انہوں نے بھی نجف میں تعلیم حاصل کی ہے, ان کے والد نے خود حسین کافی عرصہ ایران میں رہے, بعد میں شہادت ملتی ہے. پھر عبد الملک حوثی جو زمانے میں شاید 32 سال کی عمر میں تھے کہ جب انہوں نے قیادت کو سنبھالا پہلے مرحلے میں تو حوثیوں کی اور زیدیوں کی قیادت کو، لیکن بڑا ایسا ایسا بہرحال تو ان کا جو تاریخچہ ہے وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے، اہل بیت علیہم السلام کا ساتھ دینے والے، حضرت زید، اور پھر بعد میں بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی جس معصوم کو ایک بڑا گروہ یمن سے اٹھ کے آتا تھا اور ساتھ دیتا تھا. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ اصیل ہونا کہ واقعی یہی عرب ہیں اور بقیہ سب مستعرب ہیں، ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ایسی ہی قوم ہے. یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت آ جائیے کہ جب خلافت عثمانیہ کی جو کوشش کرتی رہی کہ تمام عربوں کو، یا دوسرے لفظوں میں کہیے تمام وہ مناطق کے جہاں اسلام پایا جاتا تھا، کوشش کی کہ جہاں جہاں اسلام ہے انہیں اپنی خلافت کے جو 600 سال پر محیط ہے سب کو جو ہے وہ اپنے انڈر میں لے لیا جائے، اور پاشا یعنی دوسرے لفظوں میں ترکی کی طرف سے کسی کو گورنر بنا کے اسلامی سرزمینوں پر بھیج دیا جائے. اور پھر یہ سلسلہ سرزمین حجاز میں رہا جو آج ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، 7 ملکوں پر مشتمل ہے. اسی طرح سے یہ پورے ایشیا میں رہا، پھر مشرق وسطیٰ کے بہت سارے علاقے جو ایشیا میں بھی شامل ہیں، اور یہ پھر افریقہ کے ان علاقوں تک کہ جہاں مسلمان پائے جاتے تھے. افریقہ کے بہت سارے مسلمان ممالک تھے، بہرحال اس زمانے تو ملک نہیں تھا، سرزمینیں تھیں جو بعد میں پھر انگریزوں نے ملک بنا دیے. تو یہ ساری سرزمینوں پر عثمانیوں نے جب حکومت کی تو بہت ہی ظالمانہ انداز میں تھی، وہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ چلیں، جیسا بھی ہے ایک مرکز اسلام ہے خلافت عثمانیہ نہ ٹوٹے. اور اس کے لیے شیعہ مجتہدین نے، شیعہ علماء نے باقاعدہ کوششیں کی، لیکن باہر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، نہیں بچا پائے ہم. انگریز زیادہ طاقتور تھا، طاقتور تو نہیں کہنا چاہیے، مسلمان بہت ہی متحد نہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، جبکہ اس زمانے میں بھی 70-80% انرجی کے مالک تھے، معدنیات کے مالک تھے، اسٹریٹجیکل جتنے بھی یا جیو پولیٹیکل جتنے بھی اہم علاقے اور راہداریاں راستے سب کے مالک مسلمان تھے. نہر سوئز جیسی بھی جو نہر اور پورے یورپ کو افریقہ ایشیا تک یعنی دوسرے لفظوں میں گرم پانی تک لے آتی ہے، یہ ساری مسلمانوں کے پاس تھی. لیکن بدبختی تھی مسلمانوں کی کہ یہ ہمیشہ انگریزوں کے غلام رہنے پر، حکمران جتنے بھی ہیں غلام رہنے پر ہی اکتفا کیا، اپنی قوم اور ملت کو دبایا، اپنی سرزمین کے خزانے دوسروں کو دے دیے، اور صرف حکمرانی کے چکر میں غلامی قبول کی انگریزوں کی. خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ عرب دنیا، اور اس میں ایک سازش کے تحت ایران کو بھی بہکایا گیا. اس زمانے میں قاجاری بادشاہ ہوا کرتے تھے، خود سعودی عربیہ کے اندر جس کو بھارت سرزمین حجاز کہا کرتے تھے شریف حسین کے ذریعے سے اور اس کی اولادیں جنہوں نے خیانت کی، اسی طرح کی خیانت ہر جگہ پر ہوئی. مشرق وسطی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، بڑی شخصیات تھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مولانا شوکت علی، مولانا جوہر علی، بڑی شخصیات ہوا کرتی تھیں، بعد میں جمال الدین اسد آبادی آ گئے، انہوں نے بڑی کوشش کی کسی طرح خلافت عثمانیہ کو بچایا جائے، لیکن نہیں بچا پائے اور ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. ٹوٹ پھوٹ ہونے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اصل ہدف بھی استعماری طاقتوں کا، جو زمانے میں برطانیہ تھا آج امریکہ اور اسرائیل ہے، ان کا ہدف بھی یہی رہتا ہے کہ جتنے ٹکڑے ہو جائیں گے مسلمان، جتنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ان کی کیا حیثیت ہے عالمی سطح پہ، ان کے ووٹ کی، ان کی ناراضگی کی، ان کی حمایت کی کیا اہمیت ہے، کویت کی کیا اہمیت ہے، قطر کی کیا اہمیت ہے، عرب امارات کی کیا اہمیت ہے. اس وقت ان بڑی طاقتوں کی یعنی مالی اعتبار سے، تو مالی اعتبار سے یہ میں ان کو بینک کہتا ہوں، یہ امریکہ کے اور یورپ کے بینک ہیں، کویت، عرب امارات، قطر، یہ وہ بینک ہیں کہ جہاں سرمایہ محفوظ ہوا ہوا ہے، جب چاہتا ہے عالمی استعمار امریکہ اسرائیل جب چاہتا ہے ان کا خزانہ لوٹتا ہے، ان بینکوں سے پیسہ لیتا ہے، کبھی اسلحہ بیچنے کے عنوان سے، کبھی خطرہ ہے جنگ شروع ہونے والی ہے، کبھی تمہارے یہاں چاند پہ جانے کی مشینیں لگانی ہیں، آؤ چاند پہ چلتے ہیں سیارے اور ستارے اور راکٹ بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بڑے بڑے جہاز ہم نے تمہیں دینے، پھر بڑا ٹورزم آنا ہے، مارکیٹنگ یہاں بہت ہوگی، بزنس بہت پھیلے گا، آؤ تمہاری آزاد علاقے، یعنی اس طرح کے بہانے بنا بنا کے ان بینکوں سے پیسہ لیتے رہتے ہیں، یہ عرب امارات، یہ کویت، یہ قطر اور یہ سعودی عرب، اور اس طرح آہستہ آہستہ عمان ان ملکوں میں شامل ہیں کہ جو یہ یورپ کے بینک ہیں. اور یہ سلسلہ جاری ہے، سلسلہ جاری ہے. خلافت عثمانیہ 1926 میں 23 میں ٹوٹنا شروع ہوئی، 26 تک ٹوٹ گئی، سے لے کر آج تک سلسلہ جاری ہے ملکوں کو. ابھی بھی اگر ایران میں اسلامی انقلاب نہ آیا ہوتا، اگر ایران میں اسلامی انقلاب نہ آیا ہوتا تو ہم دیکھتے کہ یہی عراق 3 حصوں میں تقسیم، یہی افغانستان 3 حصوں میں تقسیم، پاکستان 5 حصوں میں تقسیم، ترکی چار حصوں میں تقسیم، عراق اسی طرح سے شام تین حصوں میں تقسیم، لبنان دو حصوں میں تقسیم، تین حصوں میں تقسیم، جو انہوں نے خود افغانستان یعنی ہر ملک کو بانٹا ہوا تھا، لیبیا، مصر، الجزائر، ہر ملک کو، حتیٰ خود ان کے اپنے ملک، ان کے اپنے حامی ملک جس میں سوڈان، لیبیا اور ترکی شامل ہے، اس کو بھی ٹکڑے کرنا تھا انہوں نے. یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے کہ ایران میں انقلاب آ جاتا ہے جس وجہ سے یہ رک جاتا ہے. لیکن بہرحال ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ابھی ہم دوبارہ تاریخ ہلکی سی بیان کی ہے، پھر یمن کی طرف آتے ہیں. اور اسی زمانے میں جب یہ گرما گرمی چل رہی ہے، مارا ماری چل رہی ہے، جنگ اور جدال کا میدان ہے، اسی وقت اسی زمانے میں سعودی عربیہ یعنی سرزمین حجاز کے اوپر مسلط یہ ڈاکوؤں کا گروپ کہ جنہیں بعد میں آل سعود اور پھر یہ سعودی عرب کہ جس کو ہم کئی مرتبہ آپ سے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے تو منہ سے بھی نہیں نکلتا، سعودی عرب، اسرائیل اور ہندوستان، کیونکہ یہ تین جو ہیں ان کی بنیاد ہی یا مذہب ہے یا قوم ہے، سوائے ان کے اور کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ مذہب اور قوم کی بنیاد پہ کسی ملک کا نام رکھا گیا ہو. یعنی پاکستان کو ہم کہیں پنجابستان، یا پنجاب کو ہم کہیں، فرض کریں اگر ایک ہی قوم کہیں تو کہیں مہاجرستان، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح حجاز میں بھی ایسا نہیں تھا کہ خالی ایک ہی آل سعود خاندان پایا جاتا تھا کہ اس پوری سرزمین کا نام آل سعود رکھ دیا گیا. ہندوستان میں صرف ہندو پایا جاتا تھا کہ اس کا نام ہندوستان رکھ دیا، یا اسرائیل میں صرف یہودی پائے جاتے تھے اس لیے اس کا نام اسرائیل رکھ دیا. نہیں، یہ بھی ایک سازش ہے تاکہ آگے آئندہ آنے والی نسلوں کے تصورات میں بھی یہ نہ جائے گا کہ کسی اور نے یہاں پر حکومت کرنی ہے، ہمیشہ یہی لوگ یہاں پر حکومت کریں گے. خوب، اس طرح کی تقسیم جاری و ساری تھی کہ آہستہ آہستہ ایران کے انقلاب کے بعد قوت پکڑی. ہاں، سو سال پہلے کیا ہوتا ہے، یا سوا سو سال پہلے جب آل سعود اس خطے میں، جس کو پھر بعد میں انہوں نے سعودی عرب نام دے دیا، طاقت پکڑتے، تو پھر یہ باقاعدہ برطانیہ کے رابطے سے، اس زمانے کا انگلستان، برطانیہ یا آج کا انگلینڈ اور لندن، ان کے تعاون سے آہستہ آہستہ مختلف اسلامی سرزمینوں کے علاقے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے جو ہے نا وہ نقشے بنیں گے، نقشوں میں پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بارڈرز کا تعین ہوگا، جب بارڈر کا تعین ہوگا تو جتنی جگہوں پر ہم مسلط ہوں گے وہ سب ہمارے آ جائیں، ہمارے ہو جائیں گے. انہوں نے یمن کے کچھ علاقے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے اردن اور کویت کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے عراق کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، یہی سرزمین حجاز جس کو بعد میں سعودی عرب کہتے ہیں. اسی طرح انہوں نے یمن کے تین صوبوں پر، وہ تین صوبے جو سعودیہ کا شمال، یعنی اصل میں شمال ہے یمن کا، ان کا جنوب، لیکن وہ پہاڑی اور مالا مال پیٹرول سے، آئل سے مالا مال علاقے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یا مالا مال ہیں آئل کے علاقے سعودی عربیہ کی اس بارڈر پہ کہ جو یمن سے ملتا ہے، یا اس بارڈر پہ کہ جو بحرین سے، یعنی مشرقی علاقے کہ جہاں پر الحمدللہ تشیع پائی جاتی ہے، وہی قطیف، وہی احسا، وہی زہران، وہی دمام، اور پھر ایسا ایسا وہ سارے علاقے جن کو عوامیہ، آپ نے سنی لیا، بہرحال حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ نام آتے ہیں، ولہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تشیع کہاں کہاں پر موجود ہے. تو وہ 30% علاقہ سعودی عربیہ کا کہ جو مشرقی علاقہ کہلاتا ہے کہ جہاں بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ آئل کے ذخائر ہیں. سعودی عربیہ نے تین صوبوں پر قبضہ کیا، 100 سال کی قرارداد لکھ دی، ایسی قرارداد جیسے لکھی گئی ہے یہاں پر ترکی کے ساتھ جب خلافت عثمانی ختم ہو رہی تھی، کہ ہم 100 سال کے بعد، یعنی جو 1923 میں لکھی گئی اور 2023 میں ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ترکی خواب دیکھ رہا ہے خلافت عثمانیہ کے واپس دوبارہ اسی طرح سے اوج، اسی طرح سے دوبارہ خلافت عثمانیہ واپس آئے گی اور اس طرح کے خواب دیکھنا شروع کر دیے. تو بہرحال اب یمن بھی 100 سال پورے ہونے والے تھے کہ آہستہ آہستہ بہانے بنا کے 5 مرتبہ سعودی عربیہ اس جنگ سے پہلے بھی یمن پر جنگ مسلط کر چکا ہے. اس جنگ سے پہلے 5 مرتبہ سعودی عربیہ 5 مرتبہ جنگ مسلط کر چکا ہے کہ کسی طریقے سے یعنی یہاں کے لوگوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے. اور یہ وہ عبدالعزیز خبیص کے جو اس بادشاہ ابھی جو موجودہ نظام ہے جس میں اس کے بیٹے ایک ایک کر کے سارے بیٹے اس کے بنتے ہیں، دیکھا آپ نے، فیصل ہے، فہد ہے، پھر عبداللہ تھا، ابھی پھر یہ سلمان ہے، یہ سب لوگ اسی کے بیٹے ہیں. عبدالعزیز نے لکھا ہوا ہے اپنی وصیت میں کہ اگر چاہتے ہو کہ یمن ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، یمن پہ ہمیشہ تمہارا قبضہ رہے، تو ان کو ہمیشہ بھوکا رکھنا. یعنی یہ جملہ اس کی وصیت نامے میں موجود ہے. اس قدر بےغیرت اور خبیص لوگ ہیں مسلط عالم اسلام کے اوپر اور مختلف ممالک پر، کہ جو مسلمانوں کو ہی بھوکا رکھنا اپنی وصیت نامے میں لکھ کے جاتے ہیں تاکہ یہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں. اور یہ بھوکا رکھنا والی لگتا ہمیں یہ ہے کہ اب یہ سیاست جو ہے وہ پوری عالم اسلام کے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہے. پاکستان میں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے بھوکا رکھنا, شام میں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے بھوکا رکھنا, عراق میں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے, اور ایران میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے بھوکا رکھنا. کیونکہ جب آپ ان کا پیٹ ہی نہیں بھرا ہوگا, یہ بےچارے کون سی جدوجہد کریں گے, کون سی کوشش کریں گے, کب یہ اپنی سرزمین اور اپنے ملکوں کو خالی کرانے کا سوچیں گے یا بات کریں گے؟ کیونکہ ابھی تو ان کے اپنے پیٹ ہی بےچارے خالی ہیں. ہماری طرح ہمیں بھی تو صبح سے لے کے شام تک یہی احساس رہتا ہے, کون آئے گا کہ اس کے پاس ٹائم ہے کہ بھائی پاکستان کی تشیع کو ایک مسئلہ درپیش ہے جس کی بنیاد پر بہت سارے جوان لاپتہ ہیں, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. آپ اکثر تشیع سے جا کے بات کریں تو یہاں نظریات و دلائل یہ دیے جائیں گے کہ یار ہمیں تو فرصت نہیں ہے, جاب اتنی سخت ہے, ٹائم بہت لگ جاتا ہے, تھکن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی ہم بھی تقریباً اسی طرح سے جو یمنیوں کے لیے سیاست اور سازش عبدالعزیز نے امریکہ اور اسرائیل نے ہمارے لیے بھی کی ہوئی ہے. اور افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں کہ جو نہ صرف خود اپنی جو اپنی پوٹینشیلز جو اپنے وہاں اپنے ملک کے اندر زمین کے نیچے موجود ہے, نہ صرف یہ خود پل سکتے ہیں, یمن اسی میں ایک ملک ہے الحمدللہ, شام اس میں سے ایک ملک ہے, عراق ان میں سے ایک ملک ہے, پاکستان بھی ان میں سے ایک ملک ہے, نہ صرف یہ خود پل سکتے ہیں بلکہ یہ دنیا کو پالتے ہیں, پال سکتے ہیں اور ابھی بھی پال رہے ہیں. یہ امریکہ کی طاقت, یہ یورپ کی طاقت, یہ سب کے سب اگر آپ کے کھوکھلے لوگ ہیں, ان کے پاس جو کچھ ہے مسلمانوں سے چھینا ہوا ہے, جو کچھ ہے مسلمانوں سے چھینا ہوا ہے, یہ ہمارا الگ گفتگو اور بحث ہے جس پہ نہیں کرنی. انہوں نے کہا عبدالعزیز نے, بھوکا رکھو تاکہ یمن تمہارے خلاف قیام نہ کرے. 1967 سے ان کے اوپر یہ علی عبداللہ صالح کی حکومت, جو پہلے بادشاہی نظام سے پھر چینج ہو کے جمہوری نظام بنتا ہے, اور پھر علی عبداللہ صالح ڈکٹیٹر ہے, فوجی ہے, اور پھر وہ مسلط ہو جاتا ہے اور پھر سعودی اس کی سپورٹ کرتا ہے. پھر الحمدللہ جب بہاریں شروع ہوتی ہیں 2010-2011 میں, ایسا ایسا ہر جگہ پر انقلاب برپا ہوتے ہیں, تو ان انقلابات کی صورت میں یمن کے اندر بھی الحمدللہ انقلاب برپا ہوتا ہے اور علی عبداللہ صالح کی گورنمنٹ گر جاتی ہے, اور پھر وہ ہادی عبد المنصور کی گورنمنٹ آتی ہے. پھر یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی جس لیے ہم نے حکومت گرائی ہے, کیا اب ہم کسی بھی بڑے ملک یا پڑوسی ملک یا کسی بھی طاقت اس گھمنڈ میں کہ ہم طاقت ہیں اور وہ آپ کو اپنا ہمیشہ غلام بنا کے رکھتا ہے, اب ہم نے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی ہے کہ ہم غلام رہیں گے؟ تو الحمدللہ یہ بات بھائی کہ مصر کے لوگوں نے بھی کی, یہی بات لیبیا کے لوگوں نے بھی کی جہاں پر انقلاب آئے, یہی بات تیونس کے لوگوں نے بھی کی جہاں انقلاب آیا, یہی بات الحمدللہ یمن کے لوگوں نے بھی کی. لیکن انہوں نے وہی فتنے کہ جو لیبیا میں کیے, وہی فتنہ و فساد جو مصر میں کیا, مرسی کو جیل میں ڈال دیا اور سیسی کو لا کے بٹھا دیا, وہی سیاست کی تقریباً یمن کے ساتھ بھی, جو لیبیا کے ساتھ کی کئی حصوں میں تقسیم کر دیا, جو تیونس کے ساتھ کی دو حصوں میں تقسیم کر کے دوبارہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنا دی. یعنی بیچارے عربوں کی نوجوانوں کی جدوجہد کے اوپر پانی پھیر دیا انہوں نے. انہوں نے سوچا تھا یمن میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ یمن کے اندر بھی ہم اپنا ہی ایک پپٹ لا کے بٹھا دیں گے ہادی عبد المنصور, اور وہ گورنمنٹ بنا لے گا علی عبداللہ صالح, لوگ مطمئن ہو جائیں گے. چلا گیا 67 سے مسلط تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ وہ تو چلا گیا, لیکن اب آہستہ آہستہ اب ہم دوبارہ سے یمن کو اسی طرح سے استحصال کریں گے, اسی طرح پامال کریں گے کہ جیسے پہلے ہم کر رہے تھے. یہاں پر الحمدللہ حوثی قبیلہ رہتا تھا جن کو پتا تھا کہ پھر ایک سعودی آ گیا. انہوں نے مطالبات رکھے, پہلے مرحلے میں مطالبات رکھے کہ حکومت چلانی ہے, ملک چلانا ہے, تو پہلے ملکی مفادات کو مد نظر رکھو. یہ مطالبہ معذرت کے ساتھ کہ جو بنیادی ترین مطالبہ اسلامی دنیا کا ہونا چاہیے اپنے حکمرانوں سے, یہ یعنی اسرائیل کی نگاہ میں, امریکہ کی نگاہ میں جرم ہے. کیا آپ نے اس طرح کا مطالبہ کر دیا کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اپنی ہی ملک کی بدولت؟ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, اپنے ملک کی دولت جو کچھ آپ کے ملک میں ہے اسی بنیاد پر, اپنی سرزمین میں ہے اسی کی بنیاد پر آپ نے پاؤں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں, یہ وہ بات ہے کہ جو سب سے زیادہ بری لگتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یمنیوں پر جنگ مسلط کر دی گئی, انہیں سزا دی گئی کہ تم نے کیوں نہیں ہمارے بھیجے ہوئے آدمی کو ہماری بنائی ہوئی حکومت کے ساتھ. اور تقریباً وہی سیاست ہوئی ہے, علی عبداللہ صالح کو دوبارہ سے اتار دیا گیا, اس نے پھر اپنی فوج کو جمع کیا اور حوثیوں کے خلاف قیام شروع کر دیا, جہاد شروع کر دیا, یعنی جنگ شروع کر دی. جہاد تو الحمدللہ حوثیوں نے شروع کیا, پھر آہستہ آہستہ سارے زیدی, حوثی ایک قبیلہ تھا, پھر آہستہ سارے زیدیہ شامل ہو گئے, اور پھر بڑی پاپولیشن جو وہاں کی ہے, ہم انہیں شافعی مذہب کہتے ہیں, اس 3.5 اور 4 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 45 سے 50% یہاں کے شافعی مذہب کے ماننے والے ہیں, 8% یہاں کی وہابیت ہے جن کو آپ دیوبند اور حنبلی مذہب پر, ہمارے یہاں دیوبند کہلاتے ہیں وہاں حنبلی مذہب کہلاتا ہے, اور بقیہ سارے اکثریت الحمدللہ جو رہ جاتی ہے تقریباً 40% سے کچھ زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زیدیہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے پاس صنعاء اور صنعاء کے اوپر یعنی چار ایسے بڑے صوبے ہیں کہ جو ان کے ہیں، لیکن جو جنوب ہے جس کو آپ کہتے ہیں سمندر والا علاقہ جس میں مغرب سے نیچے کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ سارا یعنی حجہ ہے یا خود مغرب ہے، مغرب کے علاوہ جو حدیدیہ ہے، یہ وہ سارے علاقے ہیں کہ جہاں پر ان کی حکومت بنی ہوئی ہے، جن کو آپ کہتے ہیں شام یعنی جو شافعی مذہب والے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی 96-97 کی باتیں ہیں کہ یہ دو حصوں میں تقسیم ملک ایک ہوئے تھے، ویلا شمال یمن الگ تھا، جنوبی یمن الگ تھا، یہ ملک ہی دو حصوں میں تقسیم تھا کہ جو بعد میں متحد ہوا تھا، اور وہی تقسیم شمال کی حوثیوں یا زیدیوں کے پاس اور نیچے جتنا بھی جنوب ہے یہ سارا شافعی مذہب کے ماننے والوں کے پاس تھا. جنگ دو تین سال تو یا بلکہ کہیے تین چار سال مکمل طور پہ ایک طرفہ جنگ ہے، مظلومانہ ترین جنگ ہے، اس میں بربریت ہے صرف اور ظلم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اتنے میزائل مار چکے تھے پہلے چار سالوں میں، اتنے میزائل مار چکے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ شاید پہلی یا دوسری جنگ عظیم میں بھی اتنے میزائل استعمال نہیں ہوئے جتنے ایک ملک کے خلاف سعودی عربیہ نے استعمال کیے، اور یورپ اس کا ساتھ دے رہا تھا کیونکہ یہ دو ہفتے کی جنگ تھی بقول ان کے، دو ہفتے میں جیت جانا تھا. پتہ چلا دو ہفتے میں تو نہیں ہرا سکے، مہینہ ہو گیا، مہینے میں تو نہیں ہرا سکے، چھ مہینے ہو گئے، چھ مہینے کے بعد انہوں نے کہا سب میری مدد کرو، کچھ نہیں ہو رہا، سال دو سال تین سال چار سال. کہتے ہیں کہ جو آئل کے ذخائر تھے یعنی دوسرے لفظوں میں جو ڈالر جمع کیا ہوا تھا، اس وقت ہمیں کسی نے بتایا کہ 7500 بلین ڈالر کا ان کے پاس آئل موجود تھا، جو اب خدا کے شکر ہے 4000 سے بھی کم رہ گیا، 7500 زیادہ. کہاں گیا وہ پیسہ مسلمانوں کا کہ جو تیل سے سعودی عربیہ نے کمایا تھا یہ اسلحہ خریدنے میں، یہ سارا کا سارا وہاں چلا جاتا ہے. اب میں یہ دو موضوعات ایک ساتھ لے کے چل رہا ہوں، تاریخ بھی آہستہ آہستہ بیان کروں گا اور اس خطے میں جنگیں کیوں ہوتی ہیں، لوگ کیا دلائل دیتے ہیں یا میڈیا پہ کیا باتیں آتی ہیں، میں ان کو بھی آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا اور آپ کو نتیجہ دینا چاہوں گا کہ نہیں میری نگاہ میں جنگ کس بنیاد پر ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ میں آخر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. خوب، کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے، آپ کے یہاں بھی دانشور موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس پورے خطے میں جس کو آپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں ہر 10-12 سال کے بعد ایک جنگ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہتے اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو میں نے جن کو امریکہ اور اسرائیل کا بینک کہا ہے یعنی عرب امارات، ایمریٹس جس کو آپ کہتے ہیں، یا اسی طرح سے عمان ہے، اسی طرح سے کویت ہے، قطر ہے اور سعودی عرب ہے، تو ان علاقوں کو 10-12 سال تک مسلح کیا جاتا ہے مختلف اسلحوں سے، مختلف میزائلوں سے، مختلف ڈرونز، یعنی بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ تم خطرے میں ہو، تمہیں پڑوسیوں سے خطرہ ہے، تمہیں ایران سے خطرہ ہے، تمہیں فلاں سے خطرہ ہے، یہ کہہ کے ان کو بھرتے ہیں. جب بہت زیادہ اسلحہ ان کو دے دیتے ہیں پھر جنگ مسلط کرواتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے سارا اسلحہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے امن رہتا ہے. یہ پورے 50 سالہ تاریخ آپ دیکھیے 10-10 سال کے بعد کر کے اس طرح جنگیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ آخری والی جنگ ہے. تو ایک دلیل دنیا یہ دیتی ہے کہ کیونکہ اسلحے کے انبار لگ چکے ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، یا اسلحے کو آزمانا ضروری ہوتا ہے، نئے نئے میزائل بنائے ہوتے ہیں، ان کو گرا کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی پر، انسان کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. میزائل کو چیک کرنے کے لیے انسانوں سے کھیلا جاتا ہے. یہ ڈکلیئرڈ تھیوریز ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں، یہ وہ باتیں جو میڈیا پر آپ کو سرچ کرنے پر مل جائیں گی کہ آزمائش کے لیے پہلے بندروں پر، پہلے بیابانوں میں، اس کے بعد کہا نہیں انسانی زندگی پر، عراق وار میں بھی اور اسی طرح افغانستان کی جنگ میں بھی نئے نئے میزائلوں کی آزمائش، نئے نئے میزائلوں کی آزمائش، اور پھر یمن. تو دو ہدف تو یہ ہوئے، ایک یہ ہے کہ اپنے اسلحے جو بیچے ہیں یورپ نے اور اپنے بینکوں سے پیسہ نکالا ہے، اب دوبارہ سے وہ سارا اسلحہ ختم ہو تاکہ نئے اسلحے بیچے جائیں، ایک. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو آزمائش کے لیے انسان چاہیے اس لیے یہ اس طرح کے حملے کرتے ہیں، دو. تیسری بات میڈیا نے بڑی معروف کر دی گئی کہ نہیں وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ ملک اگر اسی طرح سے آزاد رہا اور یہاں پر امریکہ کا، اسرائیل کا، ترکی کا یا سعودی عرب کا کسی کی تسلط یا کسی کی بنائی ہوئی حکومت نہیں ہوئی، تو یہ لوگ عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے خطرناک ہیں ماشاءاللہ. یعنی یہ یمنیوں کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جو میڈیا پر موجود ہے اور ہدف بیان کیا جاتا ہے اس جنگ کا. اس قوم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس کی تاریخ 800 سالہ، کم سے کم 800 سال، لیکن اگر ہم وہی آئمہ کے زمانے میں چلے جائیں 1300-1400 سال سے جنگ کی حالت میں، اور سیکھ گئے جنگ کرنا جانتے ہیں، دشمن کو پہچانتے ہیں، سلیقہ جنگ آتا ہے، روش آتی ہے، پتہ ہے کس طرح کتنا اسلحہ کہاں استعمال کرنا ہے، یعنی شہروں میں کیا ہونا ہے، بیابانوں میں کیا ہونا ہے، یہ ثابت کیا ہے موجودہ 6 سالہ جنگ جو ختم ہو چکی، یعنی 6 سال ختم ہو چکی، جنگ نہیں ختم ہوئی، جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے، کیونکہ اب 2 طرفہ جنگ شروع ہوئی ہے، پہلے تو 1 طرفہ جنگ لڑتے رہے نا، میزائل ہم پر گرتے رہے، ہم نے کہاں کچھ کیا، ہم تو دفاع کرتے رہے، جو کچھ ہوا ہے آپ کو یقین آئے نہ آئے کہ 50% لوگ اپنا گھر کھو چکے ہیں، 50% لوگ ملک میں ہی در بدر ہیں، اپنے ہی ملک میں در بدر ہیں، 50% کسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ملک کے اندر در بدر ہو گئے ہیں، ان کے بچے دوا اور غذا دونوں نہ ہونے کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں بچے دنیا سے جاتے ہیں یمن کے اندر، یعنی انسانیت اس سے زیادہ بھی کیا ظلم دیکھے گی، اور یعنی آپ کو بیدار ہونے کے لیے اور کوئی بڑا مارکا چاہیے کہ جہاں آپ کے جہاں آپ بیدار ہوں، جہاں آپ آواز اٹھائیں، جہاں دنیا کے اندر جو ہے ان کو بدنام کریں، سعودیہ کے پول کھولیں، امریکہ کو، اسرائیل کو، ان کی حقیقت کو بیان کریں، یعنی آپ کو اس سے بڑی دلیل چاہیے کہ جہاں پر اس طرح سے انفراسٹرکچر کے اعتبار سے دیکھیں تو 70% انفراسٹرکچر، یعنی کیا مطلب، یعنی جتنی بھی پاور پلانٹ ہوتے ہیں، چاہے گیس ہو، چاہے پیٹرول ہو، ہر چیز، یعنی چاہے انرجی کے جتنے بھی ہوں، سب ختم کیے جا چکے ہیں، پل، اسکول، مسجدیں، مدارس، روڈیں، یعنی وہ ہر وہ چیز جو اپنے آپ کو بہرحال جتنی مشکل سے انہوں نے بنایا تھا، کہ اگر پورا سرمایہ ان کو دیا جائے کہ اپنا ملک دوبارہ بناؤ تو بھی، کہتے ہیں شام کو بھی، ملک شام، سیریا اور یمن، انہیں 25 سال لگ جائیں گے اپنا ملک بنانے پر، اگر انہیں پورا پیسہ دیا جائے تب بھی، تو اس طرح سے پورا ملک جو ہے وہ سابقہ تمدن کے اعتبار سے دیکھیں 5000 سال پرانی سولائزیشن ہے یمنیوں کی، ان کے بارے میں یہ جملہ کہا جائے کہ اگر یہ اپنی حکومت اپنے ہاتھ میں رکھیں اور کوئی سرپرستی نہ کرے تو انسانیت کے لیے خطرناک ہیں، یہ دلائل دیے جاتے ہیں یورپ کے میڈیا کے اوپر، اور یورپ جو ہے وہ باقاعدہ دلیلوں کو قبول بھی کروا لیتا ہے، یعنی اس طرح سے بات کرتا ہے کہ لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ یہ آوازیں ہمارے یہاں بھی انہیں کے چبائے ہوئے نوالے جو ہیں، یہاں کے اسکالرس جو ہیں، دانشور جو ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہ ان کو پتہ یمن کا، نہ یمن کی تاریخ کا، نہ یمن کی سولائزیشن کا، نہ ان کی طاقت کا، بہرحال نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ کیا ہوا ہے یمن کے اندر، ہوتا یہ ہے کہ وہ جن کو سوچا جا رہا تھا کہ کسی قابل نہیں ہے، وہ تقریباً کوئی 1500 کے قریب مختلف نوع کے میزائلز بنا لیتے ہیں، میزائل کی فیکٹری کسی ایک شہر میں نہیں لگاتے، کمال دیکھیے گا، سمجھداری دیکھیے گا، ہر صوبے میں الگ میزائل، الگ اسلحے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، گراؤ کسی ایک جگہ کو تباہ کرو، کسی ایک ملک، کسی ایک صوبے کو، کسی ایک شہر کو، ٹھیک ہے، لیکن کیا تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ساری فیکٹریز کو یمنیوں نے پھیلا دیا، اگر آپ یہ سنتے ہیں کہ نہیں جنوب تو پھر بھی دوبارہ سے جو ہے وہ پہنچ بھی گیا، عرب امارات کی، سعودیہ کی فوجیں پہنچ بھی گئیں اور انہوں نے اپنے قبضے میں لے بھی لیا ہے، وہ ایک خیانت ہوئی ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، کہ یمنیوں نے 4 سال اپنے ہاتھ میں رکھا ہے پورا ملک، کون سے یمنی، یعنی جن کو آپ حوثی کہتے ہیں، اور انہوں نے حفاظت کی ہے، اور انہوں نے ایک بھی کوشش کی ہے کہ ایک دن بھی کوئی کام رکے نہ، سلسلہ جاری رہے، حتیٰ کہ وہ سیلریز اور تنخواہیں وہ بھی کوشش کرتے رہے دینے کی، 4 سال ایک جوان کہ جو اس وقت 34-35 سال کا ہے، جس کو عبد الملک حوثی کہتے ہیں، ایسا ملک کہ جس کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہے، اس ملک کی وہ حکومت کو سنبھالتا ہے، قیادت کو سنبھالتا ہے، یہ بہت بڑی، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس کو انشاءاللہ آگے آپ سمجھیں گے کہ ہوا کیا ہے، اس نے اللہ کے بندے نے پورے یمن کے اندر فیکٹریز لگا دی، انہوں نے کہا جنگ تو اب سب کو لڑنی ہے، ٹھیک ہے ہمارے 4 سال جو ہیں وہ ایک طرفہ قربانی میں ہی گزر گئے، لیکن اب تو ہم نے جنگ لڑنی ہے، اب تیاری کرو، اب پیچھے نہیں آنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وہ جملہ ہے کہ جو دو ملکوں میں، اگر آپ کو اچھی نہ بھی آتی ہو عربی نہ بھی آتی ہو، لیکن نعم المولا و نعم النصیر سمجھ میں آتا ہو، تو آپ جائیں اور جا کے دیکھیں، سرچ کریں، جب مائیں، جب بہنیں، جب بیویاں، جب باپ اپنے جوانوں کے جنازے اٹھاتے ہیں فلسطین میں بھی اور یمن میں بھی، اور کوئی بھی میڈیا ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب تو یہ کہیں گے جنگ روک دو، اب تو یہ کہیں گے بس کرو، حوثیوں، یمنیوں، زیدیوں، بس کرو، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جواب یہ نہیں ملتا، اس پورے 6-7 سال میں جواب نہیں ملا ہے، مسلسل عوام نے کہا الموت لے امریکہ، الموت لے اسرائیل، الموت لے آل سعود و نصر للاسلام، یہ وہ نعرہ ہے جو پہلے دن سے لگا رہے ہیں یہ دونوں، الحمدللہ یمن میں زیادہ لگ رہا ہے، مصر میں ہمارے فلسطینی برادران کم لگا رہے تھے، امریکہ اسرائیل پہ لگاتے ہیں، آل سعود پہ نہیں لگا رہے تھے، لیکن ابھی گزشتہ چند مہینوں سے ان کی سمجھ میں آیا کہ اصل خنجر تو سعودی عربیہ اور ترکی نے گھوپا ہے، اصل تو کمزور ہمیں انہوں نے کیا ہے، یہ وہ ہیں جو ہمارا سودا کرتے ہیں، یہ ہمارے راز بتاتے ہیں، یہ ہیں جو ہمیں بیچ دیتے ہیں بڑی دنیا بڑی طاقتوں کے ہاتھوں۔ اس لیے اب الحمدللہ بہرحال اب یہ نعرے لگ رہے ہیں، اور دوسرا نعرہ جو لگتا ہے ماؤں کا وہ یہ ہے نعم نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ اتنی بڑی بات ہے نا، توکل، اپنا مولا اللہ کو سمجھ کے سپورٹ کر دینا، اپنا کام اللہ کے ذمے کر دینا۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اس طرح سے قوم افراد نہیں، شخصی قیادتیں نہیں، آرگنائزیشن کے چند نوجوان نہیں، قوم اپنے کاموں کو اللہ کے سپورٹ کرتی ہے۔ اب یہ قومیں تبدیل ہو رہی نا اور اپنے کام اللہ کے سپورٹ کر رہی ہیں، یا اس بات کو تشیع کی قیادت سمجھ رہی ہے یا اس بات کو اسرائیلی قیادت سمجھ رہی ہے، واقعی سب بیچ میں یہ ہمجن رعا ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے جو ہیں نا یہ چرنے والے جانور ہیں، سعودی، ترکی، مصر، جن کو پتہ چل رہے ہیں، یا اسرائیلیوں کو پتہ چل رہا ہے، زینسٹ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی قوموں میں اللہ پر توکل، اللہ واپس آ گیا ہے، رسول خدا واپس آ گئے ہیں، اسلام واپس آ گیا ہے، انہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب یہ ایسے ایسے تمہاری طاقتوں سے جان چھڑانے کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، اور یا یہ سمجھ میں ایران اور انقلاب، ایران کے انقلابی قیادتوں کی سمجھ میں آیا ہے کہ الحمدللہ قوموں نے تبدیل ہونا شروع کر دیا ہے۔ خوب، اب اور جو دلائل دیے جاتے ہیں یمن کی جنگ کے، اس میں ایک بڑی بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یمن ہے جغرافیہ اعتبار سے ایسی جگہ پر ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوا تو یہ جو راستہ کھلا ہوا ہے نہر سوئز کا اور جو باب المندب سے پھر گزرتا ہے، اب باب المندب جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ سمندر میں ایک راستہ ہے کہ اگر جو 70% پتہ آپ کو دنیا کا جو سامان ہے بڑے جہاز لے کے گزرتے ہیں وہ اسی جگہ سے گزرتے ہیں کہ جس کے ٹرانزٹ کو ملتا ہے، کہتے ہیں اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر یہ جو ہے نقصان دہ ہو جائیں گے پوری دنیا کی تجارت کے لیے، یہ دنیا کے اقتصاد کو بٹھا دیں گے، اس لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے۔ یعنی بہرحال اس طرح کے دلائل دے دے کر دنیا کو قانع کیے بیٹھے، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو اب حقائق، ہمارا ٹائم بھی ایسا ایسا ختم ہو رہا ہے، ہم آخری باتوں کی طرف جاتے ہیں، اور میں اس میں کوئی امپورٹنٹ موضوع ایسا ہے کہ جو آخری بات سے پہلے فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہا، اگر بیچ میں یاد آ گیا تو انشاءاللہ میں کہہ دوں گا، لیکن اب میں آخری باتوں کی طرف جاتا ہوں کہ ایک شخصیت جن کا میں نے ذکر کیا کہ جو وہاں کی فیوچر اینڈ جسٹس پارٹی کے نام سے دبیر کل یا امین عام یا ہم ان کو جنرل سیکرٹری کہتے ہیں، حسن عماد، کہ جو ایک فکری انقلاب کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ میدان عملی میدان میں کم ہیں، یمن کے اندر ان کی فوج کم ہے، لیکن ان کا جو فکری کام ہے لوگوں کا برین، الحمدللہ ایک نظریاتی برین تربیت کے لیے جو سسٹم انہوں نے بچھایا ہوا ہے وہ تقریباً پورے یمن میں بچھایا ہوا ہے، اور استثنائی، یعنی وہ مستثنا نہیں ہے، ہم کہیں گے خالی حوثیوں کے لیے ہے، زیدیوں کے لیے ہے، بلکہ وہ الحمدللہ یمنیوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ قیادت حسن عماد ان کا نام ہے۔ یہ حسن عماد، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پہلے سعودیہ مدینہ کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی لیا، اور یہ ایک وہابی تھے، کٹر وہابی تھے، یمن کے پتہ ہے آپ کو اکثر لوگ ایجوکیشن ان کی پڑھ لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ایجوکیشن ان کی جو ہے وہ سعودی عربیہ کی ہوتی ہے، ان کو زیادہ یعنی دور جانے نہیں دیا جاتا ہے، مالی اعتبار سے کمزور رکھا جاتا ہے، بس بارڈر کراس کرو اور آؤ ہمارے یہاں کے پڑھو، اور پھر جا کے وہاں پر وہابی بن جاؤ یا سلفی بن جاؤ اور پھر کام شروع کر دو۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جس کی وجہ سے وہ 8% سلفیت بھی وہاں پائی جاتی ہے، وہ الا وہاں پر سلفیت نامی کوئی چیز پائی نہیں جاتی تھی، وہاں پر صرف شافعی مذہب ہوتا تھا یا زیدیہ فرقہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اسی 100 سال کے اندر 8% میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بہرحال تو اسی طرح حسن عماد بھی یمنی ہیں اور پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں مدینہ کی یونیورسٹی میں۔ وہاں پر ایک اور شخصیت، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا تو حسن فرحان کے نام سے، ان کی ملاقات مدینہ یونیورسٹی میں ہو جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ حسن فرحان جو ہیں وہ بھی بائیں کے سعودی ہیں اور پرانے پڑھے ہوئے خود مدینہ یونیورسٹی کے ہی ہیں، اور اب استاد کی حیثیت سے مدینہ میں، لیکن ان میں محبت اہل بیت پائی جاتی تھی، انہوں نے جو ہے وہ کہیں ان کو محبت اہل بیت سے آشنا کر دیا حسن عماد کو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ جیل میں ہے، اللہ کا بندہ حسن فرحان جیل میں ہے، اور شاید جلدی جو ہے وہ ان کو پھانسی یا وہی ان کی گردن کو کاٹ دیا جائے، یعنی شاید وہ بیچارے جو ہیں وہ بائیں کہ ان کا مذہب شیعہ نہیں ہے لیکن صرف ان کے دل میں حب اہل بیت علیہم السلام ہے، اور انہوں نے کہیں ہلکی پھلکی تنقید کی ہے اس نظام کے اوپر کی جو رائج ہے، تو ان کو بھی بار وہی سزا ملے گی کہ جو ہمارے شیعہ لیڈرشپس کو ملتی رہی ہے، باقر نمر یا اور جیسے اور جو شخصیات وہاں پر تھیں. بہرحال تو یہ حسن فرحان کا شاگرد، اس کے بعد حسن عماد جب محب اہل بیت ہو جاتا ہے تو پھر کسی طریقے سے ایران آ جاتے ہیں، ایران میں آ کے تحقیقات شروع کرتے ہیں اور پھر شیعہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ مدرسہ امام خمینی بڑا معروف ہے قم میں، وہاں پھر یہ استاد کی حیثیت سے آ جاتے ہیں، اور یہ وہ پھر فکری جو الحمدللہ لوگوں کی فکری صلاحیتوں پر کام شروع کرتے ہیں قم سے بیٹھ کے یمن میں، اور تقریباً کوئی یہ بات ہے 2009-2008 کہ جب یہ الحمدللہ کام شروع ہوتا ہے، اور پھر الحمدللہ اس کے اثرات ابھی آپ کو نظر آنا شروع ہوتے ہیں. تو حسن عماد کا تعارف مکمل ہو گیا تقریباً آپ کو. حسن عماد کی ایک کتاب بھی اردو زبان میں موجود ہے، شاید اس کا نام جو ہے وہ گفتگو کا سلیقہ، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو وہ گفتگو کا سلیقہ کے نام سے اس اللہ کے بندے کی ایک کتاب بھی موجود ہے اردو زبان میں. حسن عماد یمنی قیادت ہے فکری نظریاتی تربیت کرنے والی. انہوں نے ایک ابھی مقالہ لکھا یا انٹرویو تھا، بعد میں مقالے کی صورت میں چھپ گیا وہ، تو اس میں آغاز ہی یہاں سے کیا کہ یہ جو دشمن ہے نا یہ ہم سے زیادہ، اور یقینی طور پہ اب ثابت ہو چکا ہے، یہ بات ثابت شدہ موضوع ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارا زائنسٹ دشمن، یہودی دشمن، یہ جو مسلط ہے دنیا کے میڈیا پر، جو مسلط ہے دنیا کی حکومتوں پر، دنیا کی معیشت پر، اقتصادی نظام، جو مسلط ہے دنیا کے غذا پر، فوڈ، جو حتیٰ کہ ایجوکیشن پر مسلط ہے، یہ پانچ چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے پہچانا ہوا تھا، ان کو معلوم ہے، حسن عماد کہتے ہیں آپ سے زیادہ تشیع سے زیادہ انہوں نے تشیع کی روایات پر کام کیا ہے، روایات پر، اور ان کو معلوم ہے کہ جو آخری شخصیت کو آنا ہے کہ جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ہے، قرآن میں تو ہے ہی، سیرت اہل بیت تو واضح ہے رسول اللہ کے پیغامات سے لے کے آخری امام کی کوششوں تک، فقہا کا کام آپ کے واضح، آپ کے لیے بہت واضح ہے، یہ سب ایک صالح نظام کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا پر اللہ کے نظام کے قیام کی کوششیں کر رہے ہیں. جو ہم نے قرآن کی آیت آپ سے پڑھی تھی کہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے تو زبور میں لکھ دیا ہے، جس اور ہم پہلے لکھ چکے تھے ذکر میں، یعنی تورات میں بھی لکھ چکے تھے کہ یہ جو زمین ہے یہ تو اللہ کے جو صالح بندے ہیں ان کی میراث ہے، انہیں اللہ نے وراثت میں دینا ہے. وہ نوری تو انمنا الگ ایک اور قرآن کی آیت ہے کہ جو مستضعفین قرار پائے ہیں یہ تو اصل میں ان کو ملنی ملنی ہے یہ زمین. تو انہوں نے زیادہ کام کیا ہے شیعوں سے بھی ہماری روایات پر، اور ان کو پتا تھا کہ یہ دو پر ہیں، ایک خراسان اور ایک یمن. ایک پر ہے خراسان کہ جہاں سے امام زمانہ کے سپاہیوں کو آنا ہے، اور دوسرا ہے یمن کہ جہاں سے امام کے سپاہیوں کو آنا ہے. ان کی نگاہ میں یہ دونوں پر، ان دونوں پر ہی کو، اور وہ کوششیں اس کی گزشتہ 100 سالوں سے کر رہے ہیں، جب عراق سعودی عربیہ سے حملہ کروایا یمن کے اوپر، جب ان کو آئل کے اوپر قبضہ کیا، جب ان کو بھوکا رکھا گیا، یہی کام ایرانیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. 100 سال کی تاریخ ایرانیوں کو اٹھا کے دیکھیں، بالکل یہی کام ہوا ہے. وہاں تو خمینی بت شکن آ گئے تھے کہ الحمدللہ انہوں نے جو ہے وہ تختہ ہی الٹ دیا، یعنی انہوں نے زائنسٹ کی ساری کوششوں کو جو بظاہر 100 سال لے گئے، اس سے پہلے 1000 سال پر محیط رہی ہوں، اس کا تو یعنی اس کو تو الحمدللہ تختہ ہی الٹ کے رکھ دیا. اب یہی انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ سے خراسان تو نکل گیا، ایک پر تو نکل گیا کہ جو امام زمانہ کو انشاءاللہ یقینی طور پہ ظہور کا سبب بنے گا، اب دوسرے پر کو کاٹ دو. حسن عماد کہتے ہیں یہ دوسرے پر کو کاٹنے کی کوششیں شروع ہوئی ہیں کہ یمن کے اندر باقاعدہ اس طرح سے افراتفری، ملک کو تقسیم کر دو، حوثیوں سے اور زیدیوں سے نفرت ہو جائے، آپس میں ان کو قبائلی سسٹم کی بنیاد پر. میں بیچ میں تذکرہ کر رہا تھا، اس کا ذہن سے نکل گئی تھی بات کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے کچھ عرصے کے لیے نکل گیا تھا جنوب کا، جنوبی علاقہ جہاں پر عدن ہے، اگر نکل بھی گیا تھا تو وہ اس لیے کہ خود یمنیوں نے یعنی حوثیوں نے شمالیوں جو شافعی مذہب کے لوگ تھے ان کے حوالے کیا تھا کچھ عرصے کے لیے علاقہ کہ آپ کے ہاتھ میں رہے، تاکہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یمنی پورا یمن جو ہے وہ حوثی قبضے میں لینے کے ارادے سے آئے ہوئے آگے ایرانی سپورٹ سے، تو وہ یہ پروپیگنڈا ختم ہو جائے، تو ان کے حوالے کیا تھا 2.5-3 سال پہلے، کہ جہاں پر پھر وہ نہیں ہو پایا اور سارا کا سارا علاقہ جو ہے نا وہ قبائلی سسٹم ہونے کی وجہ سے بک گیا اور قبائلیوں نے یہ سارا علاقہ آہستہ آہستہ حوالے کر دیا عرب امارات اور سعودی عربیہ کے پیسے لے لے کے. اور پھر جب ان کو عقل آئی, جب عقل آئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا, تو پھر انہوں نے لڑائی شروع کی. جب لڑائی شروع کی تو پھر انہوں نے القاعدہ کو اور داعش کو اور حتیٰ شاید کچھ اور آرگنائزیشنز بھی ہیں دنیا کی جو چھپا کے لے کر آئے, بظاہر تو 30,000 سوڈانی لے کر آئے اپنی حفاظت کے لیے, جو سعودی اور یمن, جو سعودی اور عرب امارات کی فوجیں موجود تھیں مغرب اور عدن کے علاقوں میں. تو یہ ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ اگر وہ خیانت نہ ہوتی تو یمن میں کبھی بھی سعودی اور عرب امارات جیسے حدیبیہ میں داخل نہیں ہونے دیا, ایسے نہ مغرب میں داخل ہوتے, نہ عدن میں داخل ہوتے, نہ کسی اور علاقے میں, جوف اور ہزارہ موت اور یہ سارے علاقوں میں داخل ہونے کی بڑی وجہ وہ خیانت ہے. اگر بہرحال یہ بات ایک بیچ میں رہ گئی تھی. اب آ جائیے واپس اسی بات کے اوپر کہ روایات کے اوپر انہوں نے کام زیادہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ایک پر تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا جس کو آپ خراسان کہتے ہیں, دوسرا پر یمن ہے جو ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے. یعنی وہ امام زمانہ کے ظہور میں جتنی بھی یا ان کی تاجیل میں انشاءاللہ تعالی جتنی بھی مددگار اور سپورٹ چیزیں ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, جس میں بہت بڑا کردار یمنیوں کا ہے. ہماری تاریخ کے اندر یمن کا کردار خراسانیوں سے زیادہ ہے, خراسانیوں سے زیادہ ہے, اور اب ہم پر ثابت بھی ہو گیا ہے. کیسے ثابت ہو گیا ہے؟ کہ یہی وہ لوگ ہیں پا برہنہ کہ جو انقلاب برپا کرتے ہیں. دیکھیے گا رسول اللہ کے زمانے میں بھی جنہوں نے, وہ یہ یمن ہی تھے اصل میں کہ جو بعد میں الحمدللہ یعنی پھر وہ حصہ کہلائے, مدینے میں بھی آئے اور مکے میں بھی آئے, اور پھر انہی کی بنیاد پر بقیہ عرب نے رسول اللہ کا ساتھ دیا. اور پھر انہوں نے اس زمانے کی دو بڑی سپر طاقتوں کو, جس کو آپ قیصر اور قسرا یعنی روم اور ایران, یعنی عیسائی کرسچن اور اس طرف زرتش یعنی آگ پرست, ان دو بڑی طاقتوں کو جنہوں نے دنیا کو تقسیم کیا ہوا تھا اپنے درمیان, ان دو طاقتوں کو شکست دیے ان تازہ مسلمانوں نے جو رسول اللہ کے تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پہ تھا. اب وہی پا برہنہ پورے 1400 سال کے بعد ایک بار پھر یمن سے قیام کیا ہے. اگر ہم یمن کے اندر حسن عماد ہوں یا خود حسین حوثی ہوں جو شہید ہو گئے, یا اور شخصیات جن کے بارے میں ہم معلومات زیادہ نہیں رکھتے, اگر وہ یمنیوں کو تیار کرتے رہتے یقینی طور پہ ان کی تیاری میں ابھی اور 50 سال لگ جانے تھے. لیکن خدا نے ان احمقوں کے ذریعے سے, کیونکہ خدا بھی تو ٹھیک ہے تمہارا مکر ہے لیکن اللہ کے مکر کے مقابلے میں تمہارا مکر نہیں ہے, اللہ نے تمہارے مکر کو ناکام کیا ہے. تم نے سوچا تھا کہ پر کاٹو گے, یہاں پر الٹا ہو گیا. وہ یمنی جو 2 ہفتے میں تم ان کو فتح کرنے کی سوچ رہے تھے, آج پورے 6 سال انہوں نے تم سے جنگ کرنے کے بعد نہ صرف تمہارے تمام حساس جگہوں پہ کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے, پروپیگنڈا کیا تم نے مدینہ اور مکہ خطرے میں, اس بکواس کے ذریعے تم نے کوشش کی پاکستان تمہارے ساتھ آ جائے, شکر ہے پاکستان تمہاری باتوں میں نہیں آیا اور اس طرح شامل نہیں ہوا جس طرح اور تم نے 44 ملکوں کے لوگ پیسے کی بنیاد پر خرید لیے, نظریاتی بنیاد پہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں آیا, ناکام ہوئے ہو تم. اور پھر تمہاری اس پوری طاقت کو ان یمنیوں نے مسل دیا, اپنے ننگے پیروں کے نیچے ہی مسل دیا. نہ ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے, نہ ان کے پاس وردی ہے, نہ وہ اپنی سپورٹ میں کوئی اپنے سر پہ کوئی ٹوپی رکھ رہے ہیں, نہ ان کو کوئی جیکٹیں پہن رہے ہیں, اور نہ ان کے پاس کوئی بھاری بھاری اسلحہ ہے. انہوں نے الحمدللہ نہ صرف میزائل بنا لیے, 1500 سے زیادہ اقسام کے میزائل بنا لیے, 1300 سے زیادہ اس وقت وہ فاصلہ طے کر رہا ہے, 1300 فاصلہ, 1300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہا ہے ایران کا یمنیوں کا بنا ہوا میزائل ڈرون, کہ جو عموماً انفارمیشن کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے اس کے اندر میزائل نصب کر کر کے تمہاری امپورٹنٹ جگہوں پہ مارنا شروع کر دی ہے. تمہاری انفارمیشن اندر کی لیک کیسے ہو رہی ہے, ہر چیز لیک ہو چکی ہے تمہارے, نہ اب اس وقت انشاءاللہ نہ تمہارے کوئی بھی فوجی چھاونیاں فوجی ادارے تمہارے, نہ ہی تمہاری کوئی ایئرپورٹ, نہ ہی تمہارے پانی میں موجود سمندروں میں موجود جہاز, نہ تمہاری آرام کو اس طرح کی آئل کی ریفائنریز, تمہاری کمر توڑ دی ہے. تم کہ جو ڈپینڈ کرتے ہو آئل کے اوپر, انہیں پتہ چل گیا ہے وہ آہستہ آہستہ تمہیں مفلوج کر دیں گے, اور پھر تم دنیا بیوقوف تمہیں بناتی رہے گی, آج فلاں ڈیفنس میزائل لے لیتے ہیں, آج فلاں ڈیفنس, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ نہیں دے رہے تمہیں. اسرائیل اپنے آپ کو نہیں بچا پایا, ابھی 2-4 دن پہلے ایران نے اسرائیل کے ڈیمونا نامی ایٹمی ری ایکٹر پلانٹ کے قریب میزائل پھینک دیے, فلسطینیوں نے پھینک دیے, ان کا ڈیفنس سسٹم تو وہاں نہیں چل پایا, تمہیں کیا دیں گے, بیوقوف بناتے تمہیں. اور صحیح کہتا تھا ٹرمپ کہ تمہیں خالی دودھ دینے والی انہوں نے گائے بنایا ہوا ہے, عالم اسلام کا پیسہ ہے تمہارے یہاں جو تم سارا کا سارا اٹھا کے انگریزوں کو دے رہے ہو. الحمدللہ خدا کا شکر ہے یمنیوں نے ایک بار پھر ثابت کیا, اول اسلام میں کیا تھا اور اب کیا ہے, کہ جب آخرے انشاءاللہ دنیا کی باتیں چل رہی ہیں, ظہور کا زمانہ آنے والا ہے, اب اس میں تمہاری یمنیوں کی جو کوششیں ہیں اس نے بہت تیزی الحمدللہ بہت تیز کر دیا ہے، ہمارے ظہور سے ہمیں بہت نزدیک کر دیا ہے، اور ایک کرائٹیریا دے دیا ہے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، کرائٹیریا دے دیا ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے امام زمانہ کا فوجی ہم بن جائیں گے انشاءاللہ، چاہے بہت زیادہ کوششیں، بہت زیادہ زحمتیں، بہت زیادہ دکھ درد، بہت زیادہ تکلیفات میں نہ بھی ہوں، تب بھی ہم اپنے گھروں میں آرام کرتے ہوئے لمبی لمبی نیندیں کرنے کے باوجود بھی ہم سب امام زمانہ کے سپاہی ہیں. کرائٹیریا تھا جو حقیقت میں کرائٹیریا تھا جو ہم بھلا بیٹھے تھے، یمنیوں نے واپس دیا ہے. کہا بھائی اگر تمہیں امام کا ساتھ دینا ہے 44 سے لے کر 50 درجہ حرارت گرمی ہو، ریگستان ہو، ننگے پیر ہوں، اسلحے کا بوجھ ہو، پانی نہ ہو، ایک کھجور کے اوپر 2-2، 3-3 دن انسان زندہ رہتا ہو، ان کے بچے ان کے سامنے دم توڑتے ہوں، ان کی خواتین سر چھپانے کی جگہ نہ ہو، اب کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، یعنی سب کو تباہ کرنے کے بعد میدان میں تعلیم دی جاتی ہو، میدان کے اندر تمہیں اب عملی طور پہ انجینئر بنایا جاتا ہو، ڈاکٹر بنایا جاتا ہو، یعنی سارے پرانے جتنے بھی میڈیا کرائٹیریاز دیا کرتا تھا، ہمارے ممبروں پہ کہا جاتا تھا کہ بس آپ نے امام زمانہ کی دعائیں پڑھنی ہیں، ایک وقت آئے گا امام آپ کو آواز دیں گے اور آپ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. معذرت کے ساتھ نظریات بھی غلط تھے اس طرح کے سارے، اور اب جو حقائق سامنے آئے ہیں بالکل ایک تبدیل انشاءاللہ نگاہ ہے. ہمیں سنجیدہ ہو کے یمنیوں کے انقلاب کے لیے نہ صرف دعائیں کرنی ہیں، عملی طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے کرنا ہے. اور یہ وہ معیارات ہیں جو آپ کے پاس آ گئے ہیں، پیرامیٹرز جو آپ کے پاس آ گئے ہیں، جن بنیاد پر آپ نے آئندہ عوام کو تیار کرنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا، خصوصاً ان دوستوں کا کہ جو ہر ماہ رمضان میں اس طرح کے پروگرامز کرا کے مختلف موضوعات پر آپ دوستوں سے مخاطب ہونے کا موقع ہمیں دیتے ہیں، کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہو سکے، اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اپنے امام کے ظہور کو دیکھ سکیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.